اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یار میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدرسہ کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ آداب زندگی. اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں زندگی گزارنے کے درست طریقے سیکھنے کی بھی توفیق دے اور ان پر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل جانشین امیر علیہ سنت اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ گروہ در گروہ وارد ہوں گے، جن کو میں انہیں دنیا میں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدرسل کے ناظرین، جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور پہلا سوال جانشین امیر علیہ سنت سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ حضور اللہ کریم جل وعلا نے پھر کرم فرمایا، سفر مدینہ کی سعادت آپ کو نصیب ہوئی اور بڑا ایمان افروز سفر ہے، ہر بار بڑا سونا، اس پر یہ کیا سوال کرنا کہ سفر مدینہ کیسا رہا؟ میں چاہوں گا کچھ یادیں اگر سفر مدینہ کے حوالے سے شیئر کرنا چاہیں.
دیکھیں، سفر مدینہ تو ہی نرالا سفر ہوتا ہے. یہ بس یہی کہ بندہ وہاں جو ہے وہ جس مقصد کے لیے گیا ہے، اگر اس مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جائے تو اس کی کامیابی ہے. اب جیسے حرم طیبین، اسے ایک اپنے آداب ہیں، ایک وہاں کے حقوق ہیں. اب حرم مکہ میں جو ہے وہ نیکی اگر بندہ کرے تو 100,000 برابر ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے تب 100,000. اب اگر بندہ گیا وہاں کمانے کے لیے نیکیاں اور غیبتیں کر بیٹھا، چغلیاں کر بیٹھا، گناہ کر بیٹھا مختلف، تو اب جو ہے یہ الٹا ثواب کے جو ہے وہ گناہ کا مانگنے پڑتے گا. تو جو عبادت مکے شریف میں ہو سکتی ہے وہ عبادت کہیں بھی نہیں ہو سکتی. طواف وہ صرف وہیں ہو سکتا ہے، عمرہ وہیں ہو سکتا ہے، سعی وہیں ہو سکتی ہے، کھڑے ہو کر زمزم شریف پینا، خانہ کعبہ کو دیکھ کر وہیں ہو سکتا ہے.
اللہ اللہ.
تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ جاتے ہیں حرم طیبین کے حاضری کے لیے، تو ایک تو یہ کہ وہاں کولڈ ڈرنکس وغیرہ، جوسیز وغیرہ پینے کے بجائے زمزم شریف پہ توجہ دیں.
کیا بات،
زمزم ہی پیتے رہیں. یہ ایسی نعمت ہے زمزم کی جو یہاں نہیں ملتی، یعنی ہر ایک کے لیے میسر نہیں ہے. اگر میسر ہے بھی تو وافر مقدار میں، اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت پی سکے، جبکہ وہاں وہ بآسانی لے سکتا ہے، کہیں بھی سپر اسٹور پہ جائے وہاں سے خرید سکتا ہے اور پی سکتا ہے.
کعبہ میں حاضر ہو کر بھی اگر یہ جلوے دس،
بالکل. اور دوسرا ہے کہ اپنا وقت جو ہے وہ مسجد الحرام میں گزارے. کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے.
زبردست.
اعتکاف کی نیت کر لے، اب زمزم شریف پینا بھی جائز ہو جائے گا، وہاں جتنی دیر رہے گا اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا. اسی طرح جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر میں جائے تو اس شہر کے بھی آداب بجا لے، وہاں کی چیزوں کے بارے میں سوچے نا. اگر اسے کوئی چیز اگر اس کی طبیعت کے موافق نہ ہوئی تو یہ اپنی طبیعت پر روئے، نہ کہ اس چیز کو بولے.
اللہ،
جیسا کہ ہے نا کہ کسی نے کہا کہ یہاں کا دہی کھٹا ہے، تو خواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے کوئی ناراض سا پایا تھا کہ ہمارے آپ نے جو ہے وہ ہمارے شہر کے دہی کو آپ نے کھٹا بولا. تو یہ جو ہے وہ اپنی طبیعت پر ملال کرے، اپنی طبیعت کے بارے میں سوچے کہ میری طبیعت کیوں جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ مائل نہیں ہو رہی، یہ اس پہ روئے یہ. تو پھر باغ رسالت نے حاضری دے تو اس کے اوپر آداب ہے، اور جتنا ہو سکے مسجد نبوی شریف میں وقت گزارے کہ یہاں جو رحمت ہی رحمت ہے. یہاں اگر گناہ کرتا ہے مدینہ شریف میں تو ایک گناہ کاؤنٹ ہوگا، مسجد نبوی شریف میں اگر کوئی ایک بار درود شریف پڑھے گا تو اسے 50,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور گناہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگا. رحمت ہے
جب بندہ یہاں کا سفر کر رہا ہے تو آداب کو بھی ملحوظ رکھے. حضور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس مقصد کے لیے حاضر ہوا ہے اس مقصد کو پانے کی کوشش کرے.
جی
تو کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کوئی خاص مقصد؟ ایک تو یہ ہے کہ زیارت نبی کے لیے حاضر ہوا ہے یا حرم کعبہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہے, یہ کوئی اپنے دنیاوی مقصد کے لیے بھی وہاں کا سفر کر سکتا ہے کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, مشکل دور نہیں ہو رہی, تو اب میں مدینہ کا سفر کروں, مکے کا سفر کروں, یوں بھی ہو سکتا ہے؟
ہاں دیکھیں کہ اگر وہ اپنے دنیاوی مسائل کے حل کے لیے بھی جاتا ہے تب بھی حرج نہیں, جائز ہے. اور کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر پڑے, جب بھی پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگے گا وہ مستجاب ہوگی, قبول ہوگی, تو دعا کرے. اور اگر وہاں جائے مدینہ شریف تو اس میں بھی یہ ہے کہ پہلے جب وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو, جیسے میرا جو تجربہ رہا ہے کہ مدینہ شریف جاتے ہی, جو امیر سنت کا میں نے یہی طریقہ دیکھا ہے کہ مدینہ شریف جاتے ہی جو وہ سب سے پہلی حاضری خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں, پھر دیگر مقامات پر, پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. تو مجھے اگر کوئی جیسے کوئی مسئلہ اگر درپیش ہوا تو میرا تو یہ طریقہ رہا ہے کہ شیر مدینہ حاضری بھی تو پہلے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے دی, اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور ان سے عرض کی کہ میرا یہ معاملہ ہے اور میں ابھی جاؤں گا سرکار کی بارگاہ میں, تو آپ نے سفارش کر دینا. پھر جو ہے وہ دوبارہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ,
سبحان اللہ,
کہ آپ کے چچا جان کے پاس سے ہو کر آیا ہوں اور ان کی سفارش لائے ہوں کہ بارگاہ میں میرا مسئلہ اب حل فرما دیں, اللہ سے دعا کر دیں, اللہ سے مجھے یہ چیز لے دیں.
بہت پیاری بات حضور آپ نے,
اس میں مجھے رب پایا ہے.
کیا بات ہے, کیا
یعنی
بات
مجھے اس سے جو ہے وہ جو چیزیں وہ ملی ہیں, جو مجھے مراد تھی,
تجربہ ہے بار بار کا یوں ملا ہوا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے حبیب پر مدنی چینل کے ناظرین یقیناً بے شمار عطائیں فرمائی ہیں, اور ان عطاؤں کی یوں سمجھیں کہ جھلکیاں جو ہیں وہ اب بھی ہم یوں دیکھ رہے ہیں کہ جانے والے یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور اس طرح سے فیض یاب ہوئے. حضور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی, تو اب یوں عرض کر رہے ہیں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جانا ہے, نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوئی, تو اب یہاں عرض کیا جا رہا ہے کہ حضرت حمزہ کے یہاں سے ہو کر آئیں.
جی
تو ان محبتوں کا, ان واسطوں کا, ان وسیلوں کا یوں تصور پیش کرنا, اس سے کوئی خاص فائدہ ہے؟
دیکھیں یہ سنا ہے بعض لوگوں سے یہ اس طرح والا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے بارگاہ میں جائے اور پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرے کہ میں جو حضرت حمزہ کو عرض کرے کہ آپ جو ہے وہ اپنے بھتیجے کی بارگاہ میں جو وہ عرض کر دیں کہ میرا یہ کام کر دیں, پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو اور وہاں عرض کرے کہ میں جو آپ کے چچا جان کی سفارش لائی ہوں, آپ کے جو چچا جان ہے. اصل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی,
سبحان اللہ,
اور جب ان کی شہادت ہوئی تھی تو اس کا جو بڑا رنج بھی تھا اور شریف میں. اچھا پھر یہ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال بہت شریف جاتے تھے
اللہ
اپنے چچا جان کی قبر پر اور دیگر جو وہ شہداء احد کی قبروں پہ, تو وہاں جانا جو وہ قبرستان جانا, شہداء احد کی بارگاہ میں جانا, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ طریقہ تھا.
سبحان اللہ, اللہ کریم ہمیں توفیق دے, اور یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا نسبت کا ایک احترام بھی ہے کہ نبی ان سے پیار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
رشتہ بھی ایک تو چچا تھے, دو سال کا فرق تھا, اور دوسرا جو ہے وہ رضاعت کا بھی رشتہ تھا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ کریم حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے اور ان مبارک ہستیوں کا ہم سب کو فیضان نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز لے لیتے ہیں.
میرا سوال ہے والدین میں اگر علیحدگی ہو جائے تو اس صورت میں اولاد کیا کرے؟
دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر والدین میں علیحدگی ہو جائے تو چونکہ یہ میاں بیوی تھے یہ الگ ہو گئے, جبکہ اولاد کے لیے وہ باپ ہی رہے گا مرد, اور جو عورت ہے متعلقہ عورت جو وہ اس شوہر کی جو بیوی ہے وہ اپنی اولاد کی ماں ہی رہے گی, تو اس کے لیے کہ اولاد کے لیے دونوں کے حقوق جو ہے اس پر عمل کرنا لازم ہے, ان کا ادب کرنا لازم ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ جو حکم شریعت بھی ہے کہ لڑکا 7 سال تک اور لڑکی 9 سال تک ماں کے پاس رہیں گی. یہ اچھا اب چونکہ بچہ جو ہے وہ ماں کو دیکھتا رہتا ہے عمومی طور پہ, تو بچہ یوں ماں سے مانوس ہوتا ہے. اچھا اب کیا ہے کہ جیسے ہی 7 سال کا ہو جائے تو اب لڑکے کو باپ کے پاس بھیجنا پڑے گا, اور لڑکی جب 9 برس کی ہو جائے تو اسے بھی باپ کے پاس بھیجنا پڑے گا. اب باپ کا حق ہے ان کی پرورش کرنا. ان دونوں صورتوں میں یعنی لڑکا اور لڑکی ماں کے پاس. ان دونوں صورتوں میں جو ہے وہ نفقہ باپ پر ہی ہے, لازم ہے.
نفقہ یعنی ان کا خرچہ وغیرہ,
خرچہ وغیرہ جو نا وہ باپ دے گا. اب اگرچہ کہ باپ اگر ایسا ہے کہ وہ خرچہ نہیں دیتا, تب بھی جو ہے وہ اولاد پر باپ کا ادب لازم ہے. اب جب اولاد بڑی ہو گئی, اب چونکہ اس نے ماں کو دیکھا, اب جب اولاد بڑی ہو گئی تو باپ کو کیا ہوتا ہے کہ ماں کہتی ہے اولاد سے کہ باپ سے نہیں ملنا, باپ سے یوں نہیں کہنا, نہیں جانا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. تو اب اگرچہ کہ ماں اپنی اولاد کو یہ حکم دے رہی ہے, جب آپ کو ماں یہ بھی کہہ دی میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی, یہ ساری باتیں بھی کرتی ہے عورت ہے نا, تب بھی جو ہے وہ اولاد پر یہ بات ماننا لازم نہیں. بلکہ اگر پریشر میں کچھ ہے تب بھی یہ چپ کر جو ہم اپنی ماں سے چپ کر اپنے باپ سے ملے گا, اور اگر باپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کو پیسے بھی دے گا, اس کی مدد بھی کرے گا.
یعنی والدین کے صورت میں بھی جو حقوق اولاد پر بنتے ہیں اولاد کو پھر بھی وہ ادا کرنا,
وہ ادا کرنے ہے ہر حال میں ادا کرنے. وہ
اور اگر یہ ماں جس طرح آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ کہتی ہے کہ میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی, تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ معاشرے میں اولاد بڑی پریشر میں آ جاتی ہے اس پر, اور پھر وہ یوں کہ سمجھ نہیں آتا کہ اب باپ کا حق ادا کریں ورنہ دودھ کا مسئلہ بنا رہے گا. تو ویسی صورت میں ایک تو یہ ماں کا جملہ کہنا ہی کیسا ہے؟
نہیں, ماں کا جملہ تو اس پہ کوئی حکم شریعت تو کوئی ہے نہیں کہ دودھ معاف نہیں کروں گی, تو یہ دودھ بخشا کب تک یہ معاف کہہ دے. اچھا دودھ معاف نہیں کروں, جو ہاتھ سے جو کھانا کھلایا وہ, جو پانی پلایا وہ, یہ بھی ماں کہہ دے جو میں نے تجھے بچپن میں کھلایا وہ معاف نہیں کروں گی, جو تجھے بچپن نے دیا وہ معاف نہیں کروں گی, تو یہ بھی کہہ دے ساتھ میں. تو خیر یہ اس بات کی کوئی ایسی اصل نہیں ہے, یعنی اس بات میں کوئی بندہ ٹینشن نہ لے کہ میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی, کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں.
اگر ایسی صورت میں ماں جو ہے وہ باپ کی طرف جانے سے روک رہی ہے یا باپ کی طرف قطع رحمی والا,
یہ گناہ گار ہے ماں, ادھر ماں گناہ گار ہے, ماں بالکل
اولاد اس کی نہ مانے,
اولاد اس کی نہ مانے. اسی طرح باپ اگر ماں سے ملنے سے روکتا ہے تو باپ گناہ گار ہوگا. تو بات صورت ایسی بھی ہوتی ہے کہ اولاد جو باپ کے پاس رہ جاتی ہے, تو اب جو ہے وہ باپ گناہ گار ہوگا اپنی اولاد کو ماں سے ملنے سے روکنے میں. اولاد کو چاہیے کہ حکم شریعت پر عمل کرے, اس کے لیے دونوں برابر ہیں.
کیا بات ہے, حکم شریعت سیکھنا بھی ہوگا اس کے لیے اور سمجھنا بھی ہوگا, پھر عمل کرنے میں بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آسانی ہوتی چلی جائے گی. مزید کچھ کال لے لیں.
باپ اگر بچوں کے سامنے ان کی ماں کو مارے تو ایسی صورت میں اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے, خدا نہ خاصا باپ اگر ایسا ظالم ہے کہ جو اپنی بیوی کا کس طرح مارتا ہے, تو اب جو ہے وہ اولاد کو جو ہے وہ چاہیے کہ وہ اس نے اخلاق کے ساتھ آڑے آئے, ماں کو مار کرنے سے نہیں ظلم سے بچائے. جیسے آڑے آ جائے باپ کو کہے کہ میں ہم آپ کو مارنے نہیں دیں گے, جیسے بیٹا کہے میں آپ کو مارنے نہیں دوں گا اپنی ماں کو, دھمکی نہیں دے سکتا کہ اگر آپ مارو گے تو میں آپ کے ہاتھ توڑ دوں گا, یہ نہیں کر سکتا. یا برا بھلا نہ بولے, چونکہ میاں بیوی کا میٹر ہے, یہ ان کا میٹر ہے, یہ اس کے لیے تو یہ وہی باپ ہے, اس کے لیے تو وہی ادب کرنا ہے. البتہ بھی ہے کہ اپنے باپ کو یہ گناہ سے بچائے, ظلم سے بچائے.
روئے باپ کے سامنے گر گڑائے,
روئے بالکل,
قدم پکڑ لے اس
کو, منت سماجت کرے, بالکل
تڑیاں لگانے والا انداز یہ نہیں ہو سکے گا.
ٹھیک ہے, لاہور سے مظہر اقبال عطاری, جانشین امیر السنت کا بہت پیارا سلسلہ آداب زندگی, ماشاء اللہ عزوجل بہت پیارا سلسلہ ہے. حضور میں چاہتا ہوں کہ اس شعر کا مطلب ارشاد فرما دیجیے. پر مدح اہل دول رضا, پر اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا اینا نہیں.
اچھا, یہ جو ہے اعلیٰ حضرت کا شعر ہے امام اہل سنت کا, کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. تو اس میں یہ ہے کہ کرو مدح اہل دول رضا, یعنی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو سرمایہ دار ہوتے ہیں یا مالدار لوگ ہوتے ہیں, ان کی جو میں مدح کروں, ان کی تعریف کروں, تو یہ پڑے اس بلا میں میری بلا, کہ اس بلا میں جو میری بلا پڑے. میں گدا ہوں اپنے حبیب کا, یعنی میں تو اپنے جو ہے وہ آقا جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے, میں ان کا جو میں فقیر ہوں, ان کا گدا ہوں, میرا دین پا رہے نہ نہیں, کہ میرا دین جو نا یہ اس پہ نہیں ہے کہ میں جو نا پیسوں کے بس کسی کی جو وہ تعریف کروں یا روٹی کے بس وہ کسی کی تعریف کروں.
سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ حضرت رحمتہ اللہ تعالی کا پیارا انداز ہے, وہ تعریف کے لیے زبان کھلنے کا بھی اگر کبھی تصور کرتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ہی کھلے.
بالکل, اور اس میں جو ہے وہ میرے زندگی یہ چیز بھی آئی, پچھلی امتوں میں بعض نے پیسے لے کر احکام الہی رد و بدل مالداروں کے لیے جو تبدیلی کی. تو چونکہ وہی کہ میرا دین پا رہے نہ نہیں, تو انہوں نے پیسوں کے عوض اپنا دین بیچا. اور یہاں تک کہ یعنی ایسی مبارک کتاب میں انہوں نے تحریفات کی کہ آج اب ہمارے سامنے اگر وہ آئے وہ کتاب ہم تو ظاہر ہے کہ اسے کہ جو وہی ہم کہیں گے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہے. تو تورات شریف حق ہے, زبور شریف حق ہے, انجیل مقدس بھی حق ہے, ہمارا ان کتابوں پر ایمان ہے. تو ان مقدس کتابوں پر جو ہے وہ انہوں نے ان مقدس کتابوں میں تحریفات کی, تبدیلی کی, کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور نبی پر نازل فرمایا, تو گویا کہ وہ پیسے لے کر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں یوں فرمایا, اس کے نبی پہ یوں نہیں یوں اتارا. تو یہ کہ میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں, کہ ہمارا جو دین ہے وہ پیسوں والا نہیں ہے کہ ہم پیسوں کے بدلے جو نا مسائل تبدیل کر دیں.
بالکل جی, اللہ رب العالمین جل وعلا نے تو قرآن کو خاص یہ شرف اور اعزاز بھی بخشا ہے کہ اس پر تحریف, اس میں تبدیلی ایسے ممکن نہیں,
ممکن ہی نہیں ہے. پوری دنیا بھی اگر لگ جائے نا, مثال دے رہا ہوں, نہیں کر سکتے.
حضور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تورات, زبور, انجیل ان مقدس کتابوں کا آپ نے نام لیا, آپ نے فرمایا کہ ہمارا ان پر ایمان ہے.
بالکل یقین, ایمان یعنی یقین کہ یہ حق ہے, یہ کتاب اللہ ہے.
لیکن یہ بھی تو ارشاد ہوا جس طرح آپ نے گفتگو میں فرمایا کہ ان میں تبدیلی بھی کر دی گئی, تو جو تبدیلی ہے یا مرضی سے ملا دیے, ان پر ایمان لانے کے حوالے سے پھر کیا ہوگا؟
ان پر ایمان نہیں لایا جائے گا نظر کو, تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نہیں آئے نا وہ, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا ان پر ایمان ہے. یعنی ہمارے سامنے اگر کوئی ایسی بات آئے گی تو ہم یعنی یہی جملہ کہیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ تحریفات ہے کیا ہے. اور چونکہ ویسے جو وہ پچھلے احکام جو وہ منسوخ ہو چکے, جب بھی کوئی نیا رسول آتا ہے تو وہ نئی شریعت لاتا ہے. رسول کی تعریف یہی ہے کہ نیو شریعت لانے والا, کیونکہ نبی جو ہے وہ جو شریعت تھی وہ اسی کی جو ہے وہ تبلیغ کرے گا, جو کہ رسول نیو شریعت لائے گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات نازل ہوئی اور حضرت ہمارے آقا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر انجیل مقدس نازل ہوئی, تو وہ احکام منسوخ ہو گئے. وہ بھی حق تھے, یہ بھی حق ہے. وہ بھی جو احکام الہی تھے, یہ بھی احکام الہی. بشریعت محمدیہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو انجیل مقدس کے جو احکام تھے وہ منسوخ ہو گئے. اس وقت کی جو شریعت عیسیٰ وہ منسوخ ہو گئی. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب جب تشریف لائیں گے دوبارہ زمین پر, جب نازل ہوں گے, نزول فرمائیں گے, چونکہ ابھی تو آسمان پر ہیں, اور یہ جو وہ موت کے دروازے سے نہیں گزرے. چار انبیاء کرام یہ موت کے دروازے سے نہیں گزرے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ چاروں حضرات جو ابھی تک اس موت کے دروازے سے نہیں گزرے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قرب قیامت میں زمین پر تشریف لائیں گے. تو یہ وہی قرآن پاک کی تعلیم ہم کریں گے,
سبحان
شریعت محمدیہ کی جو ہے وہ سب کو جو وہ تعلیم دیں گے.
کیا بات ہے, عظمت قرآن کی بھی اس میں کتنی عظیم بات ہے نا, کہ اللہ کے نبی آئیں گے اور جو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن رب نے نازل فرمایا اسی کی تبلیغ فرمائیں گے. اسی
بالکل کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا ذمہ خود لیا ہے, کہ کیونکہ قرآن پاک ارشاد ہوتا ہے کہ اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا. یعنی یہ دیکھیے قرآن پاک کا معجزہ کہ ہمارا بچہ ایسے من و ان یاد کر لیتا ہے. یعنی اتنی ضخیم کتاب ہے, کوئی عام کتاب آپ لیں
جی,
یعنی اتنی سی کتاب لے لیں اور آپ بتا دیں کہ اس کتاب کے کتنے حافظ ہیں, کتنے یاد کرنے والے ہیں. کیونکہ قرآن پاک کے آپ کو دنیا بھر میں کئی حافظ آپ کو مل جائیں گے. تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. اگر کوئی بندہ تحقیق کرنے نکلے دیکھے کہ اتنی کتاب, اتنی زخم والی کتاب کتنے لوگوں کو یاد ہے, تو آپ کو یہ ملے گا کہ قرآن پاک واحد کتاب ہے کہ جس کو یاد کرنے والے اتنے زیادہ ہیں.
سبحان اللہ,
اور کوئی آپ کو ایسی دنیا میں کتاب نہیں ملے گی.
کیا بات, مفتی مدہ خان نعیمی علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے. آپ فرما کوئی آیا جو بے دین تھا, اسلام اس نے قبول نہیں کیا ہوا تھا, تو اس نے یہ فخر کے طور پر کہا کہ تمہارے قرآن کے تو اتنے پارے مجھے یاد ہیں, تمہیں میری کتاب کتنی یاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو میرے قرآن کا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے سینے میں بھی اس کو باقی رکھنے کی ایک راہ دی ہے. تو یہ رب العالمین جل وعلا کا کلام ہے, اس کی حفاظت کا ذمہ مدری چینل کے ناظرین اللہ رب العالمین نے لیا ہوا ہے, اور یہ بڑی برکتوں والا کلام ہے. نہ صرف اس کے الفاظ ہی کو پڑھنا برکت والا ہے, بلکہ اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا اس سے اور زیادہ برکت حاصل ہوتی.
سدھر آسان کر دیں, معنی و مفہوم یعنی تفسیر پڑھ دے, تفسیر پڑھے, تفسیر صلاۃ الجنہ نے, خزائن العرفان ہے، نور العرفان ہے، تفسیروں کا مطالعہ کریں. البتہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو ہاتھ میں پکڑنا یہ بھی عبادت ہے،
سبحان اللہ،
اس کو جو ہے وہ دیکھنا بھی عبادت ہے اور نظر بھی اس سے تیز ہوگی سو دیکھے گا تو،
واہ واہ واہ،
اور اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، منہ زبانی پڑھے تب بھی عبادت ہے، دیکھ کر پڑھے تو ڈبل ثواب ہے کہ چونکہ وہ زیارت بھی کر رہے نا،
سبحان،
اور چھو بھی رہے، سب ثواب ہے.
کیا مزید کال دی؟
اور ایسی کتاب ہے کہ جس کو عام حالت میں اٹھا بھی نہیں سکتا، یعنی بے وضو نہیں اٹھا سکتا، اس کے لیے وضو ہونا ضروری ہے،
اس کتاب کے لیے اہتمام کی ضرورت،
اہتمام کی ضرورت ہے.
میرا یہ سوال ہے، اگر سفر میں قبلہ رخ معلوم نہ ہو تو نماز کیسے پڑھیں گے؟
یہ جو بھی علاقے ہیں نا، پاکستان، ہندوستان، چائنا وغیرہ، یہ تھائی لینڈ وغیرہ، بنگلہ دیش وغیرہ، ملائیشیا بھی اس میں آ گیا، تو یہ پورے علاقے جو ہے یہاں جو ہے وہ، ہاں بلکہ یہ بھی آ گیا عمان وغیرہ بھی آ گیا، عمان، گوادر تو پاکستان میں، گوادر کے ساتھ ہے نا عمان، یہ بھی، تو یہ سارے علاقے جو ہے وہ، ان میں جو کیا کہتے ہیں وہ قبلہ رخ ہے وہ غروب آفتاب کی طرف ہے، کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے،
غروب ہوگا مغرب،
مغرب کی طرف. تو اب یہ ہے کہ ہمارا سفر، ہم سفر میں تو ہم دیکھیں گے جہاں سورج غروب ہو رہا ہے یہ قبلہ رخ ہے، تو اس کا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سورج جیسے دن میں طلوع ہوا صبح، تو اب جہاں طلوع ہوا ابھی غروب یوں ہی ہوگا، یعنی اگر یوں طلوع ہوا تو یوں تو جائے گا نہیں، نہ ادھر بھی نہیں جائے گا، رائٹ لیفٹ نہیں جائے گا، بالکل سیدھا جائے گا. تو جو غروب ہوگا، جو غروب کی ڈائریکشن ہے، یعنی طلوع ہوا تو مشرق ہے نا، تو پیٹھ رکھے گا طلوع کی طرف، تو اس کا سینہ کعبے کی طرف، چہرہ کعبے کی طرف ہے. اچھا، اب رات میں بعض کو مسائل ہوتے ہیں، تو رات میں تین ستارے ہیں کہ وہ پورے ایک لائن سے ہوتے ہیں، اب یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ اس طرف ہے یا اس طرف. خیر، ان میں یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے محراب وغیرہ دیکھ لیجیے دوران سفر، ان کا رخ دیکھ لیا جو اس طرح پھر ڈائریکشن. اچھا، مسجدوں کے محراب بھی نہیں ہے تو یہ کہ وہاں مسلمان اگر ہو وہ اگر بتا دیں، اب مسلمان بھی نہیں ہے بتانے والا تو اب یہ تحری کرے گا جہاں اس کا دل جمے تو اس طرف یہ نماز پڑھے. اب اگر دوران نماز دل کہتے نہیں قبلہ ادھر نہیں اور ادھر ہے تو اب بھی جو ہے وہ رخ پھیر لے. اب بعد میں پتا چلے نہ قبلہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، بچو اس نے تحری کی تھی، تو اب جو ہے وہ اس کی نماز ہو جائے گی. اور اگر تحری نہیں کی تھی تو یوں ہی اس نے نماز پڑھ دی. اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ قبلے کی طرف یہ کھڑا تھا تب تو نماز ہو جائے گی، اور اگر قبلہ رخ نہیں تھا تب نماز نہیں ہوگی.
صحیح، یعنی ان ساری چیزوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے، سورج کا نکلنا اور غروب ہونا یہ بھی ہماری زندگی میں اس طور پر بھی اہمیت رکھتا ہے کہ اس سے سمت قبلہ بھی معلوم کی جا سکتی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ دنیا میں ہر جگہ پر رہنے والے کے لیے یوں ہی نہیں ہے کہ جہاں سورج غروب ہو رہا ہے
نہیں
تو وہیں قبلہ.
جیسے افریقہ میں نہیں ہے اس طرح، افریقہ میں یاد پڑتا ہے کہ جیسے اگر ہمارا قبلے کی طرف رخ ہے نا تو سورج جو ہے وہ طلوع سیدھا کی طرف سے ہوتا ہے.
اللہ، آپ نے ابھی اس وقت بھی ماشاءاللہ تحریک گویا کہ فرمائی ہے کہ کس طرف سے سورج نکل رہا ہے. کوئی خاص ہے اس وہاں کی نماز ایسی یاد ہو؟ جیسے مجھے ایسا لگا کہ آپ کوئی منظر ذہن میں لا رہے تھے نماز کا.
ہاں، اس میں یہ کہ ایک بار ہم فجر کی نماز ادا کرنی تھی، تو چونکہ وہاں میرے ذہن میں تھا کہ قبلہ اس طرف ہے، اب آپ نا وہ
کمپاس
ہے نا، وہ تو ذرا کہ اس کو بھروسہ نہیں ہے، موبائل والا جو موبائل میں جو کمپاس ہوتا ہے تو اصل تو وہی کمپاس ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا پھر بھی. تو اس میں نے یہ کہ فجر کی نماز ادا کرنی تھی، اب یہی تھا کہ یہ قبلہ ہے تو سیدھا کی طرف سورج طلوع ہوگا نا، سیدھا کی طرف دیکھنا تھوڑی سی روشنی جو وہ شروع ہو گئی تھی، سورج بھی طلوع نہیں ہوا تھا، تو یہ کہ یہ قبلہ ہے، یعنی یہ سورج کی روشنی ہے تو یوں قبلہ ہے، یوں بھی نہیں یوں.
یہ وہ مسائل ہیں جو واقعات سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں، بالخصوص جو مدنی چینل کے ناظرین سفر میں رہتے ہیں، سفر زیادہ کرتے ہیں تو زیادہ ان مسائل کی طرف آنا بھی چاہیے، رغبت بھی بڑھانی چاہیے، سیکھنے کا بھی ذہن بنانا چاہیے. مزید کچھ کال دیجیے.
صاحبزادے اطہار کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، سردیوں میں بچوں کو کیا کھلایا جائے جس سے بچوں کی صحت بھی بن جائے اور جسم کو سردی کم محسوس ہو؟ مدینہ شریف جانے کے لیے ہمیں کون سا عمل، کون سا وظیفہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا بلاوا بھی جلد آ جائے؟
ماشاءاللہ، کافی سارے سوال ایک ساتھ.
اللہ کریم آپ کو بعد آباز مدینہ نصیب فرمائے، آپ کو عمرہ نصیب فرمائے. سردیوں میں جو وہ گرم چیزیں کھلانی چاہیے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام ہے کہ سردیوں میں جو وہ ایسے پھل آتے ہیں کہ جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اور گرمیوں میں بعض پھل ایسے ہیں جن کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. البتہ بعض ایسے ہی پھل ہیں کہ جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے، جیسے آم گرمی میں آتا ہے اسے تاثیر گرم، کھجور گرمی میں آتی ہے تاثیر گرم. کھجور جو وہ یہ سردیوں میں کھانی چاہیے کہ یہ گرم ہے، گرمیوں میں کھائے تب بھی حرج نہیں ہے. جیسے یہ جو ہے نا خشک میوہ جات، جیسے اخروٹ ہو گیا، مونگ پھلی ہو گئی، پستے وغیرہ، کاجو وغیرہ، یہ بندہ سردیوں میں کھائے. اب اگر اخروٹ وغیرہ نہیں لے سکتا، بادام وغیرہ نہیں لے سکتا، تو ہے نا غریبوں کا جو خشک میوہ وہ مونگ پھلی ہے،
مونگ پھلی،
تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، طاقتور چیز ہے، غذائیت والی چیز ہے، یہ کھائے.
اور مدینے کی حاضری کا وظیفہ الگ،
مدینے کی حاضری کے لیے یہ کہ بندہ جو ہے وہ درود پاک کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ کریم سارے رستے کھل دیں گے اللہ تعالیٰ. مسبب الاسباب، یہ نہ دیکھے کہ میرے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں، اگر گھر ہے تو جھوپڑی ہے، یہ نہ دیکھے کہ میرے پر جھوپڑی میں اپنا گھر نہیں بنا سکتا پکا، تو حاضر مدینہ کیسے ہوں، یعنی مدینہ شریف کیسے حاضر ہوں، یہ نہ دیکھے، بس یہ درود شریف پڑھے. مسبب الاسباب رب تبارک و تعالیٰ ہے،
کیا بات،
وہ رستے کھولنے والے. ایسے واقعات ہے نا کہ بندہ بالکل غریب ہے، کوئی آیا، جیسے کہ ہے نا واقعہ، اب خیر اس میں تو اس طرح کا نہیں ہے. آپ چلے میں سنا دیتا ہوں. ایک شخص کو جو ہے نا وہ خواب میں بتایا گیا کہ فنا کو مدینے لے جاؤ. اس نے کہا فنا کو تو جانتا نہیں ہوں. پھر اس کو خواب آیا، خواب میں اشارہ دے گا فنا کو لے جاؤ. تیسرے دن پھر ہوا کہ فنا کو لے جاؤ اور یہ اس کا نمبر ہے اور یوں یوں ہے یہ رابطہ وغیرہ. پھر اس نے رابطہ کیا، اس نے کہا نا کوئی ایسا شخص ہے تو بظاہر کچھ ایسا نیک لگ ہی نہیں رہا یہ، تو خیر اب لے گئے یہ سفر میں ساتھ رہے. اب یہ کہ جب مکے شریف سے جدائی تھی، دو شخص نے کہا کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں، پتہ نہیں دوبارہ کب آنا ہو، کب مجھے آنا نصیب ہوئے تو یہ لے آیا ہو. تو اس نے اس شخص سے کہا کہ یار مجھے جو نا وہ دو رکعت پڑھنے دو، پھر پتہ نہیں کب مجھے یہاں آنا ہو. اس نے کہا بھائی دیکھو جلدی کر لینا، ہماری جو گاڑی روانگی ہے، گاڑی نکل نہ جائے، پھر فلائٹ نہ مس ہو جائے. اب یہ گیا اندر، یہ شخص نوافل ادا کرنے، اب اس کو انتظار کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ یار اس کو میں نے کہا بھی تھا کہ جلدی آ جائے، چونکہ اس کو تو یہ نہیں کہ بظاہر نہ کوئی ایسا ہو لیا، نہ کوئی نہ نیک نہ بس، میں لے آیا اس کو، مجھے تو کہا گیا. اب جب اس کو اندر یہ پہنچا ڈھونڈنے کے لیے، جب پہنچ دیکھا تو وہ تو سجدے میں تھا. اس نے کہا کہ بھائی جلدی کرو، کیا کر رہے ہو، تو ہلایا تو وہ تو انتقال کر چکا تھا. بڑا جھٹکا لگا. اب جب اس کے گھر پہنچا تو اس کی سوجا سے پوچھا کہ اس کا کیا ایسا عمل تھا. اس نے کہا کہ یہ جب بھی سامان لاتا تھا گھر کے لیے تو ہمارے پڑوس میں بیوہ ہے، تو یہ جو فروٹ وغیرہ جو چیزیں ہمارے گھر کے لیے لاتا نا اپنے گھر کے لیے، تو یہ اس کے لیے بھی لاتا، وہاں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے بھی لاتا، اور یہ جو ہے وہ رکھ کر بس دروازہ بچا کے نکل جاتا. اور وہ غریب جو عورت تھی وہ اٹھا لیتی اور اسے دعا دیتی تھی کہ یا اللہ جب اس کا آخری وقت ہو تو یہ مکے میں ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے، کون سی نیکی پسند آ جائے.
درود پاک بھی پڑھتے رہیں اور خیر خائی
کرتے رہیں، غریبوں کی دل جوئی کریں، مدد کریں،
اللہ کریم رحمت فرمائے،
آمین،
اور وہ کام کرنے کی سعادت دے جس سے وہ راضی ہو جائے. کچھ مزید کال دیجئے.
کیا شارک اور بلو ویل مچھلی کھانا حلال ہے؟
ہاں بالکل، شارک مچھلی کھانا حلال ہے،
اللہ،
اور ویل مچھلی کھانا بھی حلال ہے، بالکل چاہیے تو بالکل کھا سکتے ہیں.
چلے زبردست، مزید کال دیجیے.
ایک شخص دوسرے پر ظلم کرے تو دوسرے شخص کو جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟
مظلوم کیا کرے؟
مظلوم اپنے کو بچائے، اور ظلم سے نہیں بچا سکتا تو صبر کرے، دعا کرے اس کے لیے. ورنہ یہ کہ اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیگر لوگوں سے فریاد کر سکتا ہے کہ دیکھو یہ میرے پر ظلم کر رہا ہے اور آپ نے میری مدد کریں، مجھے بچائیں. یعنی فریاد اس سے کرے کہ جو اسے بچا سکتا ہو، یعنی ایسے لوگوں سے بات نہ کرے کہ جو اسے نہیں بچا سکتے، پھر تو ذرا غیبت کے گناہ میں مبتلا ہوگا وہ. یعنی ایسے اگر برائی بتاتا ہے کہ دیکھو مجھے مارتا ہے، میرے ساتھ یوں کر رہا ہے، میرے ساتھ یوں کر رہے، تو ایسے برائی ہو گئی نا، اس کو پتا ہے نہ یہ میری مدد کر سکتا ہے، نہ ہی میرے پیسے دلا سکتا ہے، نہ ہی مجھے مار سے بچا سکتا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی غیبت اور گناہ میں پڑے گا. الٹا جو نا یہ اس کی مار بھی کھا رہا ہے، اس کو نیکیوں کے تحفے بھی دے رہے، توڑ مار اور یہ لیں نکیوں کے تحفے. سمجھ لیجئے
دعا کیا کرے, حالانکہ اس پر تو ظلم ہو رہا ہے, اس سے تو بدعا نکلے گی اس کے لب.
ہاں یہ تو ایک ذرا کہ جب بدعا تو اس کی نکلے گی مظلوم کی, اور مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے.
ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی مارنا پیٹنا ہی ظلم کرنا ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی صورتیں ہیں؟
ہاں بالکل, پیسے دبا لینا, گھور کے دیکھنا, وہ غصے سے دیکھتے رہنا کہ جس سے دل میں خوف پیدا ہو.
دیکھا ہے نا, بولا ہی ہے کیا تو نہیں ہے, دیکھا ہی ہے کیا تو نہیں ہے, اگر کریں گے تو پھر ظالم ٹھہریں گے, ایک عوامی کانسیپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے.
تو دیکھنا یہ تو کرنا ہی ہوا نا.
ہاں
اس طرح دیکھنا یہ بھی ضرور ظلم ہے. اب چونکہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ڈاکوؤں کی جماعت آ گئی, اب جو ہے وہ ڈاکوؤں کو جو سربراہ جو امیر ہے, اب کیا ہوا کہ سب کو الگ کر دیا, اس بندے ایک بندے کو اس نے الگ کر دیا ڈاکوؤں نے, چاہے ہمارے محلے کا اس کو جانے دو, اس کو الگ کر دیا, باقی سب کو لوٹ رہے ہیں. اب جو ڈاکوؤں کا جو امیر تھا ڈاکوؤں کی جماعت کا, اس نے خالی اشارہ کیا, کیا خیال ہے؟ اس نے خالی اشارہ ہی کیا ہے, ڈاکو کیا کریں گے جو اس کے مات رہتے ہیں, وہ تو اس کو لوٹ ہی لیں گے نا, چلو تو بھی آ جا لائن میں. اس نے خالی اشارہ کیا, آنکھ سے کیا ہے؟ اس نے لوٹا توڑی ہے کوئی, وہ بولا توڑی ہے, نہ زبان سے بولا نہ ہاتھ سے کیا, خالی آنکھ سے کیا, وہ یوں خالی گردن ہلا دی. تو کیا اشارہ کیا ہے اور کیا کیا ہے؟
لیکن اشارے سے ظلم پورا ہی کرے,
ظلم تو پورا ہی ہوا نا.
مظلوم کیا کرے, اس پر بھی رہنمائی ہماری ہوئی, اور ظالم بھی ایسا نہیں ہے کہ مظلوم اگر اس کا ہاتھ نہیں پکڑ پا رہا یا اس کے ظلم سے ایسے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا تو ظالم کو کھلی چھٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. اللہ کریم ہمیں لوگوں کے حقوق غصب کرنے سے, دبانے سے, چھیننے سے محفوظ فرمائے.
آمین.
مزید ایک کال دیجیے.
جی آپ کا بہت اچھا سلسلہ ہے آزاد زندگی, اور میرے شہزادے حضور سے یہ سوال ہے کہ مدینہ شریف میں ہم رہ رہے ہیں, مدینہ شریف کے رہنے کا آداب بھی بتا دیں, اور ایک پریشانی ہے ان کے لیے دعا بھی کر دیں.
اللہ کریم آپ کی پریشانی دور فرمائے, آپ کی مشکلات آسان فرمائے, کہ مدینہ شریف کے آداب بہت ہیں, اس کے لیے رفیق الحرمین کا مطالعہ فرمائے, اور عاشقان رسول کی 130 حکایات ان کا مطالعہ فرمائے, وہ کتاب پڑھ لیں. مطالعے میں ذرا ضروری ہر کوئی سمجھ پائے.
یہ اچھی کتابیں میرے لیے سنت دامت برکات عمرالیہ کی ہیں, تربیت بھی ہے اس میں, اور جو مدینے میں رہے جن کا رہنا, ایسے بھی واقعات ہیں کہ جن کا رہنا قبول کر لیا گیا, وہ کیسے رہا کرتے تھے, کیسا نیاز بندی والا انداز, کیسے ادب والا انداز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ہوا کرتا تھا. اگر مکہ شریف میں حاضر ہیں تو خانہ کعبہ کا, حرم شریف کا کس طرح احترام کیا کرتے تھے, یہ دیکھنے والے سننے والے باتیں ہیں. اللہ کریم جو عاشقوں کے ساتھ ہمیں جانا نصیب فرمائے, حاضری نصیب فرمائے, تو دیکھنے کو بھی ملے گا. لیکن امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے کئی واقعات ایسے ہیں جو ان کتابوں میں جمع کر دیے ہیں, ہم انہیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ عشق مدینہ بھی بڑھے گا, محبت مدینہ بھی بڑھے گی. حضور سلسلے کی آخری بات اگر اختتام پہ کچھ ارشاد فرمائے, کوئی خاص پیغام عطا کریں.
یہ ہے کہ رمضان شریف کی اب قریب آمد ہے,
سبحان اللہ,
یہ پہلے تو رجب آئے گا, ماہ حرام آئے گا, تو یہ کہ رمضان کی تیاری ابھی سے کر لینی چاہیے. اور دعوت اسلام کے تحت جو ایک ماہ کا احتکاف ہوتا ہے نا پورے رمضان کا, میں اسلامی بھائی سے یہ عرض کروں گا کہ وہ احتکاف کرنے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں, اور نیت کریں کہ انشاءاللہ کریم ہم پورے رمضان کا احتکاف کریں گے, کہ ہمارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے رمضان کا احتکاف بھی فرمائے شب قدر کو تلاشنے کے لیے.
اللہ کریم ہمیں نیکیاں بڑھانے کا ذوق نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, سلسلہ کرنے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, مالک کریم اپنی رحمت سے معاف فرمائے, اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اخلاق اچھے ہو, کردار ستھرا ہو, یار میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.